بسم الله الرحمن الرحيم
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارک الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 اور آیت کا نمبر 25 ارشاد قدرت ہے کہ یقیناً بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی اور ان سب کی غرض یہ تھی کہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں اور ہم نے ایک خاص لوہا اتارا جس میں بنی نوع انسان کے لیے بڑی منفعت بھی ہے اور بڑی طاقت بھی ہے اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے پیغمبروں کی مخفی طور پر مدد کرتا ہے یقیناً اللہ صاحب قوت بھی ہے صاحب عزت بھی ہے یہ ظاہری ترجمہ عیسیٰ کریمہ کا ظاہر ہے کہ آپ حضرات دو تقریریں سماعت فرما چکے ہیں تو اب تیسری تقریر لمبی نہیں ہونی چاہیے درود پہلے محمد والا ایک بار اور درود پہلے محمد والا تو موضوع یہ تھا کہ مذہب شیعہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات ہوں اور قرآن کی روشنی میں اور برادران سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کی روشنی میں تو اسی حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں ایک فہرست کے ان موضوعات پر بات کرنی ہے ان میں سے جتنا بات ہو سکے گی ایک موضوع جو عام طور پر بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ جناب آپ لوگ یہ دو نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں دو نمازیں ظہر کی پڑھی اور فوراً عصر کی پڑھتی مغرب کی پڑھی اور فوراً عشاء کی پڑھتی دو ملا کے کیوں پڑھتے اس پر ساری دنیا میں اعتراض ہوتا ہے کسی ایک جگہ نہیں ساری دنیا میں ظاہر ہے کہ آپ آفس میں ہوں یا دوستوں میں ہوں ملنے جلنے والے میں ہوں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں یہ سوالات بہت اٹھتے ہیں ایک دفعہ میں کراچی میں تھا ایک سوسائٹی کے مسجد میں نماز ہو رہی تھی ایک صاحب بزرگ تھے ہمارے کافی بزرگ تھے اب نہیں ہے دنیا تو وہ زہر کی نماز ختم ہوئی تو وہ پن پناتے ہوئے چل پڑے کہ جناب قرآن میں 50 جگہ لکھا ہوا ہے کہ نمازیں 5 الگ الگ پڑھو جی ہاں اور ہمارے مولانا حضرات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں دونوں نپٹا دیتے جی ہاں وہ پن پناتے ہوئے چلے گئے اور جا کے کمرے میں بیٹھ گئے درود پڑھ لے محمد والا محمد اس کے بعد نماز جب ہوتی رہی وہ وہاں رہے, پھر واپس آ کے پروگرام میں شریک ہو. بعد میں میں نے ان سے کہا, جناب ویسے تو آپ میرے بہت بزرگ ہیں اور خطائے بزرگاں گرفتن خطا, لیکن ایک ایک بات مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں 50 جگہ لکھا ہوا ہے کہ نماز 5 وقت پڑھو. میں نے کہا, جناب آپ اس 50 جگہوں میں سے 49 اپنے پاس محفوظ رکھیں مستقبل کے لیے, ایک مجھے بتا دیجیے. ایک اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں ابھی یہ مذہب چھوڑ کے وہ مذہب اختیار کر لوں. درود پڑھ لے محمد والے ہوں. بڑی دیر تک بیچارے حیران اور پریشان, کیا کہیں, بات تو ان کی زبان سے نکل چکی ہے 50. نہیں صاحب یہ خامخواہ کا اصول بنائے گئے. میں نے کہا خامخواہ کی بات چھوڑیے, آپ نے جو کہا ہے 50, ان میں سے ایک مجھے دے دیجیے. اور آپ کے پاس ایک نہیں ہے تو میں آپ کو چند پیش کرتا ہوں. درود پڑھ محمد والے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات تو کہی کہ اہل ایمان تم پر نماز فرض کی گئی ہے کتاباً موقوتا, ایسا فریضہ جس کا وقت معین, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عجیب اتفاق ہے, اگر آپ قرآن مجید کی تمام آیات کو پڑھیں جو نماز سے متعلق ہیں, ان میں چند ہیں جن میں اوقات نماز کا تذکرہ, اور قدرتی طور پر جتنی بھی ہیں جن میں اوقات نماز کا تذکرہ ہے وہاں آپ کو تین ہی وقت ملے گا. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. اس وقت میں آپ کے سامنے صرف دو آیتیں پیش کروں گا چونکہ وقت محدود ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77, سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 سورہ ہے, 15 پارے کا آغاز اسی سورہ سے ہوا ہے, اور اس کی آیت نمبر 77 ارشاد ہوتا ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا. نماز قائم کرو زوال آفتاب کے بعد, نماز قائم کرو آدھی رات سے پہلے, وقرآن الفجر اور نماز قائم کرو صبح ہونے پر. یہ آئے تھے سورہ بنی اسرائیل کی, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز قائم کرو زوال آفتاب سے, اور کب تک؟ نماز قائم کرو آدھی رات سے پہلے, وقرآن الفجر اور فجر کی نماز کو پیش نظر رکھنا, ان قرآن الفجر کان مشہودا, یقیناً صبح کی نماز کی خصوصی گواہی دی جائے گی. نماز قائم کرو زوال آفتاب کے بعد, ہم بھی نماز قائم کرتے ہیں زوال آفتاب کے بعد. نماز قائم کرو آدھی رات سے پہلے, ہم بھی نماز قائم کرتے ہیں آدھی رات سے پہلے. وقرآن الفجر اور فجر کے وقت نماز قائم کرو, ہم بھی نماز فجر کے وقت نماز قائم کرتے ہیں. آیت میں تین ہی وقتوں کا تذکرہ ہے, زوال آفتاب کے بعد پڑھو, آدھی رات سے پہلے پڑھو, فجر پر پڑھو. زوال آفتاب کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ ظہر عصر ہے, آدھی رات سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز مغرب عشاء ہے, اور صبح کو جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز فجر ہے. درود پڑھ لے محمد والے محمد. ایک اور آیت ہے سورہ مبارکہ ہود میں, سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11 سورہ, کیا ارشاد ہوتا ہے, اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر, نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر, وزلفا من اللیل اور رات کے کچھ حصے میں. دن کے دو کنارے کون سے ہیں؟ آفتاب نکلنے سے پہلے, آفتاب ڈوبنے سے پہلے. نماز قائم کرو دن کے دو کناروں پر, آفتاب نکلنے سے پہلے, آفتاب ڈوبنے سے پہلے, وزلفا من اللیل اور رات کے کچھ حصے میں. ہم آفتاب کے نکلنے سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں وہ صبح کی نماز ہے, آفتاب ڈوبنے سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ظہر عصر کی نماز ہے, رات کے کچھ حصے میں جو پڑھتے ہیں وہ مغرب عشاء کی نماز ہے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. ان آیتوں میں واضح طور پر تین اوقات کا تذکرہ. اب آئیے برادران اسلامی کی کتابوں سے ایک بات پیش نظر رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہی دو آیتیں پیش کروں گا, انشاءاللہ کسی اور موقع پر جیسی گنجائش ہوگی مزید گفتگو ہو سکتی. صحیح مسلم برادران سنت نے چھ کتابوں کے لیے کہا کہ یہ سب سے صحیح ہے. وہ جتنی صحیح ہیں ہمارے واجب الاحترام مراد بھائی اس کا آپریشن کرتے رہتے ہیں. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. نہ صرف کے کتابوں کا آپریشن کرتے ہیں, ان کے حدیثوں کا بھی, ان کے راویوں کا بھی. اور ایک بڑی اچھی کتاب ان کی آئی ہے حدیث اور راویان حدیث. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو چھ کتابوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحاح ہے, ستہ, یہ سب صحیح ہے. بات سے بات نکل آتی ہے. لاہور میں برائے سنت کے ایک بہت ہی جلیل قدر صاحب علم و دانش شخصیت تھی, ان کا نام تھا غلام جیلانی برق. غلام جیلانی برق, انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اس میں ایک کتاب کا نام ہے دو اسلام. اس میں نے عجیب بات لکھی, کہنے کہ جناب در حقیقت ہمارے یہاں دو اسلام ہیں. ایک وہ اسلام جو قرآن پیش کرتا ہے اور سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ سے ہمارے سمجھ میں آتا ہے, اور دوسرا اسلام وہ ہے جو بخاری شریف پیش کرتی. انہوں نے کہا کہ وہ اسلام جو قرآن پیش کرتا ہے اور سرکار دو عالم کے حیات طیبہ سے سمجھ میں آتا ہے, وہ پارسائی, پاکیزگی, تقدس اور اور وہ اسلام اور وہ اسلام جو بخاری شریف پیش کرتی, اس کو تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً یہ کتاب کسی سخت بخار میں لکھی گئی ہے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. لکھتے ہیں ایک عجیب مثال انہوں نے دی ہے, تھوڑی سی میں اس کو نرم کر کے بتاؤں گا, مثال انہوں نے سخت دی. یا کہنے کہ جناب آج کے اس بگڑے دور میں بھی, آج کے اس بگڑے دور میں بھی کسی چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کا معمولی سے پیش نماز یہ جرات نہیں کر سکتا کہ بازار میں ناچ ہو رہا ہو اور وہ اپنی بیگم صاحب کو لے کر ساتھ جائے اور وہ ناچ دکھانا شروع کرے. غور کیجیے گا کہ کیا بات کی. کہنے کہ آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں بھی کوئی کسی چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کا ایک معمولی پیش نماز یہ جرات نہیں کر سکتا کہ کہیں گاؤں میں بازار میں ناچ ہو رہا ہے اور وہ اپنی بیگم کو ساتھ لے جائے اور وہ ناچ دکھائے. کہنے کہ مگر الامان والحفیظ جو کائنات کا سید و سردار ہے اس کے بارے میں بخاری شریف میں یہ بات منسوب کی گئی کہ بازار میں حبشیوں کا ناچ ہو رہا تھا اور سرکار دو عالم نے اپنی بیگم صاحبہ کو کاندھے پر سوار کیا اور وہ رخص ان کو دکھایا. درود پڑھ لیجیے محمد عالم. میں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے نرم کر کے پیش کیا, اس میں بعض باتیں ایسی جو میں ممبر سے نہیں دوہرانا چاہتا. ایک بار درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. تو یہ چھ کتابیں ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ سب صحیح. ان میں پہلا درجہ بخاری کا ہے, پھر مسلم کا ہے, پھر ترمیزی کا ہے, پھر سنن ابی داؤد کا ہے, پھر سنن ابن ماجہ کا ہے. خیر ان میں سے جا ان میں سے دو کو وہ سب سے زیادہ معتبر قرار دیتے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم, یہ ان کے نزدیک ان چھ میں سب سے بلند مرتبہ ہے. صحیح مسلم کی کئی روایتیں جناب ابن عباس سے. جناب ابن عباس کا لقب برادر اسلامی کے نزدیک حبر الامہ و ترجمان القرآن. وہ کہتے کہ امت کے قلم کی روشنائی ابن عباس اور قرآن کے ترجمان ابن عباس. اور یہ سچ ہے کہ برادران اہل سنت کی جو تفاسیر ہیں ان میں 70% حصہ وہ ہے کہ جو ابن عباس سے ان تک پہنچا ہے. جناب ابن عباس کی اور بھی باتیں مگر اس وقت نہیں پیش کروں گا, کل پیش کروں گا. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم. ان کی ایک بہت لطیف بات, لیکن خیر وہ اس موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بارہا یہ بات دیکھی کہ پیغمبر اسلام دوپہر کے وقت مسجد میں آئے, نماز ظہر پڑھی اور اس کے بعد گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, نماز عصر پڑھی, پھر گھر چلے گئے. مغرب کے وقت آئے, نماز مغرب پڑھی, گھر چلے گئے. عشاء کے لیے آئے, نماز عشاء پڑھی, گھر چلے گئے. اور بارہا یہ بھی دیکھا کہ نماز ظہر کے لیے تشریف لائے تو ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی. اسی طرح سے نماز مغرب کے لیے تشریف لائے تو نماز مغرب بھی پڑھی, نماز عشاء بھی پڑھی. اور ہر قسم کی سہولت تھی, موسم کی خرابی نہیں تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, سفر نہیں تھا, پورا امن ماحول تھا. میں نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کبھی آپ آتے ہیں زور پڑھ کے چلے جاتے ہیں, عصر کے لیے دوبارہ تشریف لاتے ہیں, کبھی مغرب پڑھ کے چلے جاتے ہیں, عشاء کے لیے دوبارہ تشریف لاتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زہر بھی پڑھی عصر بھی پڑھی ایک ساتھ پھر چلے گئے, مغرب بھی پڑھی عشاء بھی پڑھی ایک ساتھ چلے گئے, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری امت کے لیے آسانی رہے, جو چاہے ان نمازوں کو الگ الگ پڑھے اور جو چاہے ان نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے. درود پڑھ لیجیے محمد والا. اب ایک مثال جسے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اور اس پر آج تک عمل جاری ہے, غور کیجیے گا. یہ بات سب کے نزدیک متفق ہے, ہر مکتب فکر کے نزدیک, کہ کوئی بھی نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. کوئی نماز وقت سے پہلے, ایک منٹ پہلے بھی آپ نماز شروع نہیں کر سکتے. چارٹ یہاں پر لگا ہوا ہے, مثلا فرض کیجئے کہ آج 6:33 تھا مثال ہے, تو آپ 6:32 میں نماز نہیں شروع کر سکتے. ہر فرقے کے نزدیک نماز وقت سے پہلے نہیں شروع کی جا سکتی. وقت آنے کے بعد اول وقت پڑھ لیں, بہت فضیلت ہے, جیسے ہمارے مراد بھائی پڑھتے ہیں. آج مغرب کی نماز انہوں نے پہلے گھر پہ پڑھ لی, پھر عشاء کی پڑھی, چونکہ اول وقت ملنا تھا ان کو. بہرحال تو نماز وقت آنے کے بعد جو گنجائش ہے, صبح کے نماز میں 1.25 گھنٹے گنجائش ہوتی ہے, اس 1.25 گھنٹے میں جب چاہیں پڑھیں, جتنا جلدی پڑھیں گے اچھا ہے. زہر عصر میں گرمیوں کے زمانے میں 7-8 گھنٹے کا درمیان میں وقت ہوتا ہے, جب چاہیں پڑھیں, اول پڑھیں وقت پڑھیں تو افضل ہے. مغرب عشاء سردیوں کے زمانے میں بہت لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے, 5 بجے وقت ہو جاتا ہے اور 12 بجے رات تک مسر رہتا ہے, اس حصے میں جب چاہیں پڑھیں, اول پڑھیں وقت پڑھیں تو افضل ہے. وقت آنے کے بعد اول پڑھنا افضل ہے, مگر اجازت ہے پورے وقت میں کسی وقت پڑھنے کی, غور کیجیے. لیکن کوئی بھی نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. ہمارے بڑے بھائی زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ وقت آنے سے پہلے پڑھ لیتے, عصر کا وقت نہیں آیا آپ نے عصر پڑھ لی, مغرب کے بعد عشاء کا وقت آیا ہی نہیں اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی. یہ عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے, ابھی وقت تو آیا نہیں آپ نے نماز عشاء کیسے پڑھ لی, ابھی عصر کا وقت آیا ہی نہیں عصر کیسے پڑھ لی. لیکن عجیب بات ہے, سرکار دو عالم جانتے تھے کہ دنیا میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر دنیا بھر کے مسلمان ہر سال جمع ہوں گے, اور وہ حج کا موقع ہے. حج کا موقع ہے, اور ساری دنیا میں ہر مکتب فکر کا انسان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ظاہر کے نبی ذلحجہ کو دوپہر سے لے کے مغرب تک انسان عرفات میں رہتا ہے, اور مغرب کے بعد مزدلفہ میں رات کا قیام کرتا ہے. سرکار دو عالم نے عرفات میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد بلا فاصلہ اقامت کہی اور نماز عصر پڑھی. اسی طرح سے جب رات کو آپ مزدلفہ پہنچے تو آپ نے مزدلفہ پہنچنے کے بعد نماز مغرب پڑھی اور اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ نماز عشاء پڑھی. اب اگر وقت نماز نہیں آیا تھا تو سرکار نے ظہر کے بعد عصر کیسے فوراً پڑھی؟ اسی طرح سے اگر مغرب کے بعد فوراً عشاء کا وقت نہیں آتا تو پھر سرکار دو عالم نے مزدلفہ میں مغرب کی نماز کے بعد فوراً عشاء کی نماز کیسے پڑھی؟ سرکار کا عرفات میں ظہر کے بعد عصر فوراً پڑھنا, جہاں عرفات میں دنیا کے 60-70 ملکوں کے مسلمان جمع ہوتے, مزدلفہ میں دنیا بھر کے 60-70 ملکوں کے مسلمان جمع ہوتے, اگر دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک یہ ثابت شدہ ہے اور اس پر ہر مکتب فکر کے مسلمان کا آج تک عمل ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد فوراً عصر کا وقت آ جاتا ہے اور اسی طرح سے نماز مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت فوراً آ جاتا ہے. اگر وقت نہ آتا تو ناممکن تھا کہ سرکار دو عالم ظہر کے بعد فوراً عصر پڑھ لیتے اور مغرب کے بعد فوراً عشاء پڑھ لیتے. درود پڑھ لیجیے محمد والے. سرکار نے ان دونوں مقامات پر ان دو نمازوں کو مشترک پڑھ کے بتا دیا کہ اب قیامت تک طریقہ پیغمبر اسلام کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت فوری آ جاتا ہے اور عشاء پڑھنے کے بعد اور ظہر پڑھنے کے بعد عصر کا وقت فوری ہو جاتا ہے. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد والا. آج کی مجلس میں چونکہ خواہش کی گئی کہ میں شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر کے بارے میں کچھ بات آپ سے عرض کروں. عجیب منزل ہے, ہر باپ کو اس کا بیٹا انتہائی عزیز ہوتا ہے مگر دو مرحلوں میں بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے. جب انتہائی کم سن ہو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے, اس کا منہ کھولنا, اس کا آنکھیں کھولنا, اس کی زبان کھولنا, چلنے لگے تو اٹھنا گرنا سنبھلنا بہت اچھا لگتا, اور ایک اس وقت بہت جب وہ بھرپور جوان ہو جاتا ہے, بھرپور جوان ہو جاتا ہے. اس کی جوانی دیکھ کر باپ اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہے. امام عالی مقام نے کربلا میں اپنے دو لال پیش کیے, ایک جو ابھی آغوش میں تھا اور ایک جو بھرپور جوانی کی منزل میں تھا, اور جوان بھی کیسا جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں رسول خدا کی مکمل تصویر تھا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر اپنے نانا سے اس قدر مشابہ تھے کہ جس نے پیغمبر کو دیکھا تھا, جناب علی اکبر کو دیکھتا تھا تو محسوس کرتا تھا کہ پیغمبر کی جوانی چلی آ گئی. اور بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے مدینے میں دو ایسے جوان تھے کہ اگر یہ گھر سے نکلتے تھے اور بازار میں داخل ہوتے تھے تو ساری نگاہوں کا مرکز یہ دونوں جوان ہوتے تھے. دکاندار اپنا سودا بھول جاتا تھا, خریدار اپنے غرض بھول جاتا تھا, بازار کے لوگ مڑ مڑ کر ان دو جوانوں کو دیکھا کرتے تھے. ان دو جوانوں میں ایک علی کا لال عباس دلاور اور دوسرے حسین کا لال شہزادہ علی اکبر. اللہ اکبر, کیسا وہ وقت ہوگا جب شہزادہ علی اکبر امام سے مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہوگا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یوں تو امام کے لیے ہر ایک کی جدائی انتہائی شوق تھی, مگر میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا جب علی اکبر امام سے جدا ہونے کے لیے آئے. جب علی اکبر نے امام سے اجازت طلب کی تو امام نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا, باپ اور بیٹے دونوں نے گریہ کیا اور ایسی شدت سے گریہ کیا کہ زمین کربلا آنسوؤں سے تر ہو گئی. امام عالی مقام بار بار بیٹے کو کلیجے سے لگاتے تھے, کبھی رخسار کا بوسا لیتے تھے, کبھی پیشانی کو چومتے تھے, بار بار بیٹے کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب امام نے علی اکبر کو اجازت دی تو فرمایا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ذرا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا, مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. امام چاہتے تھے جتنی دیر ممکن ہو نانا کی تصویر کو دیکھتا رہو. علی اکبر کو روانہ کیا اور دست دعا بلند کر دیے, اللہم اشہد لا حول ولا قوۃ, اے پالنے والے گواہ رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے, اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک, جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر تھا. اے پالنے والے جب حسین اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا, مگر اے پالنے والے تیرے دین کی خاطر اکبر بھی قربان اصغر بھی قربان. امام نے فرمایا تھا بیٹا جا رہے ہو ذرا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. علی اکبر تھوڑی دور گئے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا رہا, بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا رہا ہے. علی اکبر رک گئے, پوچھا بابا بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی تھی اب آنے کا کیا سبب ہوا؟ امام نے فرمایا بیٹا اگر تمہارے پہلو میں باپ کا دل ہوتا اور کوئی ایسی جوان اولاد جا رہی ہوتی تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان کے جانے سے بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے. اے بیٹا جاؤ خدا حافظ, بیٹا جاؤ خدا حافظ. علی اکبر گئے میدان میں پہنچے, تین دن کا بھوکا پیاسا جوان ہے مگر علی کی قوت اپنے ہاتھ میں لیے ہوا ہے, جس طرف رخ کرتے ہیں دشمنوں پر ایک عجیب ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ علی اکبر نے امام کے 120 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. جب دشمن دور چلا گیا امام کی خدمت میں علی اکبر آئے اور آ کر ایک جملہ کہا, اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی میں. اللہ اکبر, یہ امام کا وہ جوان بیٹا ہے جو امام کے 120 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آیا ہے, ایک چھوٹا سا انعام مانگ رہا ہے, ایک چھوٹا سا انعام مانگ رہا ہے, اور وہ انعام کیا ہے؟ اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تاکہ میں آپ کے دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کر سکوں. امام نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے, اپنی زبان میرے منہ میں دے دو شاید کچھ سکون محسوس ہو. علی اکبر نے باپ کے منہ میں زبان دی اور فوراً کھینچ لی, کہنے لگے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے, مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور علی اکبر کے منہ میں دی, بیٹا اس انگوٹھی کو منہ میں رکھو اب ساقی کوثر تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر چلے دشمن کی فوجوں پر پھر حملہ شروع کیا. اب جب دشمن نے محسوس کیا کہ یہ جوان ایسا ہے جس کا یوں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. اب عجیب عالم ہے, کوئی علی اکبر کو نیزہ چبوتا ہے, کوئی تلوار سے زخمی کر رہا ہے, یہاں تک کہ علی اکبر کے سینے پر ایک ایسی سنا لگی گھوڑے پٹھائے نہ سکے, زمین پر گرے, امام کو آواز دی یا بتا علیک من السلام, اے بابا میرا سلام قبول کریں. راویوں کا بیان ہے جب کوئی مجاہد امام سے رخصت ہو کر جاتا تھا سلام کر کے جاتا تھا, جب گھوڑے سے گرتا تھا تو امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا, مگر علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ یہ کہا یا بتا علیک من السلام, اے بابا میرا سلام قبول کرے. گویا علی اکبر بتانا چاہتے تھے کہ میرا بوڑھا باپ ہے, جوان کے لاشے پر کیسے پکاروں, اس لیے کہا میرا سلام قبول کرے. امام نے جب علی اکبر کی آواز سنی کمر پر ہاتھ رکھا, ایک جملہ فرمایا یا بنیا علی دنیا بعد غلفا, اے بیٹا تیرے بعد اب دنیا میں کوئی روشنی باقی نہ رہی. امام افتاو خیزا اس جگہ چمبو چلے جہاں علی اکبر آرہم زمین پر گر چکے تھے. راوی بیان کرتا ہے جب امام چلے ہیں تو بار بار کہتے تھے یا علی یا علی یا علی, اپنے جانے علی اکبر کو آواز دے رہے تھے اے بیٹا ذرا حسین کا ولی آپ بری برما، علی اکبر حسین کے ہاتھوں پر لاش کو لے کر خیمے کی طرف چلے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.